الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم. پچھلے 15 دنوں میں رونما ہونے والی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے اسلامی جمہوری ایران سے متعلق چند خبروں پر. رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ امریکہ سے نفرت اور اسلامی تشخص اور اقتدار کی طرف بازگشت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا اہم جزو ہیں جنہیں دنیا میں اس وقت فروغ حاصل ہے. وہ ایران کی ولنٹیئر فورسز طلبہ سے خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں انہوں نے طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے سیاسی شعور میں اضافہ کریں. 27 سال بعد ایران اور امریکہ آمنے سامنے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ ملاقات عراق میں امریکہ کے سفیر ریان کروکر اور ایران کے سفیر حسن کاظمی کمی کے درمیان پرائم منسٹر نوری المالکی کے گھر پر متوقع ہے. ملاقات کا ایجنڈا صرف اور صرف عراق کی سیکیورٹی قرار پایا ہے. دوسری جانب ایران اور سعودی عربیہ کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر لبنان میں جاری حالیہ کشیدگی پر گفتگو کی ہے، جبکہ احمدی نجات نے کہا ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے میڈیا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے حالیہ دنوں میں ہونے والے او آئی سی کے اجلاس میں ایران کے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے حق پر زور دیا گیا ہے، جبکہ آئی اے ای اے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران اگلے 3 سے 8 سالوں میں ایٹم بنانے کے قابل ہو جائے گا. دوسری جانب محمود احمدی نژاد نے ایک مرتبہ پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے. آیت اللہ سید علی خامنائی نے تہران میں سید عبدالعزیز الحکیم کی عیادت کی ہے. سید عزیز الحکیم جو کہ اس وقت لنگ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور تہران کے ایک ہاسپٹل میں داخل ہیں. نظر ڈالیں گے کچھ خبروں پر جو کہ عراق کے حوالے سے ہیں. جناب مقتدی صدر ایک لمبی مدت کے بعد عراقی عوام سے مخاطب ہوئے. اپنے خطاب میں انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کے سلسلے میں شیعہ سنی امن معاہدے کی حمایت کی ہے. عراق نے او آئی سی کے اجلاس میں عراق مسلم ممالک کی افواج بھجوانے کی صدر جنرل پرویز مشرف کی تجویز مسترد کر دی ہے. عراقی وزیر خارجہ ہوشیار زبیری نے کہا ہے کہ وہ عراق میں عراقی افواج ہی بالادستی چاہتے ہیں. دوسری جانب سپریم اسلامک کونسل آف عراق کے سربراہ آغا سید عزیز الحکیم نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کے تمام مستقبل کے لائحہ عمل آیت اللہ سیستانی کی مشاورت پر محیط ہوں گے. عراق میں تشدد کے واقعات جاری ہیں. پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 1200 عراقی شہری جان بحق ہوئے. سی این این کے اعداد و شمار کے مطابق 24 مئی 2007 تک کل 3711 غیر ملکی فوجی بھی مارے گئے ہیں، جن میں 3435 امریکی، 149 برطانوی اور 127 کا تعلق دوسرے ممالک سے ہے. نظر ڈالتے ہیں دیگر مشرق وسطی کے ممالک کے حالات پر. لبنانی فوج نے لبنان میں موجود فلسطینی مہاجر کیمپوں پر حملہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے لبنان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کی سخت مخالفت کی. انہوں نے کہا ہے کہ فتح الاسلام اور لبنانی فوج کے درمیان لڑائی مسئلے کا حل نہیں. فلسطین پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں، جبکہ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کی رہائش گاہ پر بھی بمباری کی گئی ہے. شام کے صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر بشار الاسد ایک مرتبہ پھر مضبوط امیدوار ہیں. دوسری جانب یمن کے شیعہ لیڈر نے یمنی حکومت کی جانب سے شیعہ آبادیوں پر حملے کی شدید مخالفت کی ہے. نظر ڈالتے ہیں دنیا کے دیگر ممالک پر. پچھلے دنوں حیدرآباد دکن کی تاریخی مسجد میں دھماکہ ہوا، جس میں تقریباً 13 افراد جاں بحق ہوئے. دھماکے کے بعد پورے شہر میں فسادات پھوٹ پڑے، جبکہ شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. نظر ڈالیں گے ملک پاکستان میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر. ایران کے لیے پاکستان کے سفیر شفقت سید نے بتایا کہ اب تک طالبان سے جھڑپوں میں تقریباً 750 پاکستانی فوجی مارے جا چکے ہیں. دوسری جانب پاکستان نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کی شدید مخالفت کی ہے، جبکہ پشاور میں خودکش حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے دنوں ایک افغان ہوٹل میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 22 افراد جان بحق ہوئے۔ حکومت اب تک لال مسجد معاملے کو نہیں نپٹا سکی جبکہ مذاکرات تاحال جاری ہیں۔ دوسری جانب حالیہ دو ہفتوں میں جامعہ حفصہ کے طالب علموں نے 4 پولیس افسران کو اغوا کر لیا، جن میں سے 2 کو اپنے طلبہ کی بازیابی کے عوض بعد میں رہا کر دیا گیا۔ انہی حالات کے پیش نظر ایک بڑا آپریشن متوقع تھا جس کے تحت اضافی نفری کو بھی طلب کر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں حکومت نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ چیف جسٹس معاملہ بھی حکومت کے لیے اب تک معمہ بنا ہوا ہے، جبکہ 12 مئی کے واقعات کے بعد کراچی شہر سیاسی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی پریزنٹیشن کا اختتام کرتے ہیں، بہت شکریہ۔
Look, I know a lot of people give Americans a bum rap for being stupid and knowing nothing about the world, but the reality couldn't be further from the truth. As I discovered on the streets here, asking US locals about the very world their country runs.
Name a country that begins with U.
Yugoslavia?
With U, Utah.
A country that starts with a U.
Utopia.
Who's in the coalition of the willing?
No freaking idea.
Afghanistan, Kuwait.
Iraq, Pakistan, You know?
New Zealand?
New Zealand.
What's the religion of Israel?
Israeli.
Muslim.
Islamic.
Catholic, probably.
What religion are Buddhist monks?
Buddhist monks.
Islamic,
I don't know.
Who won the Vietnam War?
We did.
And who
Wait, were we even in the Vietnam War? Okay, good.
Who's Fidel Castro?
A singer.
How many sides does a triangle have?
Damn, 4.
There's no sides. 1.
What is the currency used in the United Kingdom?
What's the currency in the United Kingdom?
What is it? The United Kingdom, I don't know.
Possibly American money.
Queen Elizabeth money? That's all I know.
Name a country that begins with U.
A country?
Yeah. What about this one?
What?
The United States of America.
My name is John Howard, Prime Minister of Australia. Nice to meet you.
Nice to meet you.
John Howard, Prime Minister of Australia.
Uh-huh.
How are you?
Yes, I am indeed.
Well,
very nice to meet you.
My son-in-law is from Queensland.
Really?
Texas.
Excellent. I hope you voted for me.
Mr. Howard, thank you very much for your efforts against Iraq.
Thank you very much. There's a lot of countries out there at the moment who are not really being as supportive as they should, in particular the French. And we're really cutting down on our ties with the French at the moment. Are you boycotting French products?
Actually, not boycotting them, but not going out of our way to look for them.
Sure, okay. No, that's very good. How are you going? John Howard, Prime Minister of Australia.
Very nice to meet you.
Yeah, we've been very supportive in the war on terror.
Yes.
Yeah, we like to think that wherever the United States is, we'll follow. Our number one aim is to keep America happy.
Right on.
Yeah, we know what's good for us.
I think your support is always encouraged, and that we certainly enjoy your wine.
I always like to, when I come to places like this where probably I'm not as well recognized as in Australia, just it's really nice to be able to come and actually chat to people normally. Have you seen me on the television?
Yes, I have.
Fantastic. I've met with the president a few times.
Okay. Yeah. How did you like him?
Well, I think he's a wonderful guy. We're getting on very well. You certainly can.
A wallaby.
Excellent. And remember to vote Liberal. It's just so nice to be recognized. It's fantastic.
It's nice to be a friend of our country.
Thank you for being supportive of the United States.
Well, thank you very much. We like to do whatever we can. And you know, I'm sure that our relationship will remain strong for as many years as we can to come. Certainly while I'm in office.
My slogan is, John Howard is my mate.
John Howard is my mate.
John Howard is my mate.
Right now, John Howard is my mate.
John Howard is my man.
John Howard is my mate.
Best of luck.
Thank you very much. All right.
What's your name again, sir?
John Howard.
Okay.
In terms of the war on terror, who do you think should be the next country to invade?
Saudi Arabia.
Somebody in the Middle East.
We'll make a big glass crater out of the fucking Middle East, for all I care.
I'm thinking Italy.
Italy.
Mm-hmm. Cuba.
Cuba?
Yeah.
Iran.
Iran? Why is that?
I think there's a revolution going on pretty soon.
Russia, China.
India and Pakistan.
Indonesia, Brazil.
Korea.
Korea?
Sure.
Yeah, why do you say that?
They're trouble.
They're trouble? Yep, okay. What's trouble about them?
That's their attitude.
Canada.
Sri Lanka? Right here. Ah. Never heard of it.
Iran?
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 Yeah. Okay.
I'm gonna put a number one in Iran there.
South. Where are we? Oh.
Yeah, I'm thinking then.
Okay.
North Korea?
Why do you think North Korea?
Nuclear.
Nuclear?
Yeah.
Probably France.
France?
Oh, yeah. Because of okay. They were not allies.
Right. I'm gonna put number two on France. Why would you say France? Yeah.
I don't know, it seemed to be some friction between France and the United States.
Where do you think the best place to invade Iran would be from? Either be from the north or the south or the east or the west?
Through the east.
West.
You know, and it's amazing because I just realized just now that North Korea is a lot larger than South Korea. I didn't know it was that large like that.
Kofi Annan is a drink, true or false?
Coffee's a drink.
Coffee and what?
It sounds like a law firm.
Yeah, who is Tony Blair?
I don't even know.
Okay. All right. Any guess?
Skater?
Tony Blair is an actor.
Linda Blair's brother?
Which countries are in the axis of evil?
I know Germany's one of them. I'm not sure on the other ones.
Okay. California.
Yep.
New York.
Jerusalem.
Right.
Jerusalem.
Okay. There's more than one.
I think all of them.
Does it start with us?
Florida.
Okay. I'm a little bit mixed up with the Palestinians and the Israelis.
Mm-hmm.
Okay. Which one is throwing the rocks?
Oh, I can't think of the other name of the other one. The fellow with the turban thing, and I call it a diaper head, really.
And I believe Mississippi.
Who was the first man on the moon?
John Glenn.
Armstrong walked on the moon, but I think it was a Russian. I'm not sure.
Well, I got to tell you, some people don't believe that happened. They believe that was reincarnated in Arizona somewhere.
What is a mosque?
Don't have any idea.
You want to guess?
An animal.
I have no intelligent guess.
Okay, do you want to make a stupid guess? How many kidneys does a person have?
One.
What is collateral damage?
Well, they just made a film about it, but that's definitely not what it is. It probably has something to do with what the movie was about, but not necessarily related to the movie. Do you know what I mean?
How many world wars have there been?
Three.
Which state does KFC come from?
What, the chicken?
Yeah.
I don't know. I really don't know.
Okay, do you know what KFC stands for?
Kentucky Fried Chicken, right?
Star Wars is based on a true story. True or false?
True.
What are Hiroshima and Nagasaki famous for?
What is it, judo wrestling or whatever?
Where is the West Bank?
On the East Coast, probably.
I'd say somewhere in New York.
How many Eiffel Towers are there in Paris?
I'd say about 10.
What is Al-Qaeda?
Al-Qaeda is a group, suicide group in Israel, in the Middle East, that they do suicide bombs and stuff.
Okay, right, yep.
And the president of it is Yasser Arafat.
Right, yep.
Everybody knows that.
Okay.
Listen to my answer. Al-Qaeda is a wing of the Masonic Order.
Where was the Berlin Wall? What is the main religion of Israel?
Muslim.
The language they speak in Latin America is Latin. True or false?
The what?
Believe me, I don't know the answer to this question, but I'm thinking.
Okay.
Israel?
In fact, most Americans would even support a war against a country they've never heard of. Take a harmless place like the Central Asian Republic of Kyrgyzstan.
I wouldn't have thought they'd be much threat.
Well, you wouldn't think so, but that's not the view I found on the streets of Texas.
Do you support the president's stance on Kyrgyzstan?
Yes.
Yeah.
President stands on what?
Kyrgyzstan.
I got no idea.
Central Asia. The president says that Kyrgyzstan is a threat to U.S. security. Do you support him in that?
Oh, yes.
Like President Bush. So okay. I would have to agree, I suppose.
Right. If he says it, I believe it.
Do you agree with President Bush that Kyrgyzstan is a threat to the United States?
I don't think all those countries that are over there that support terrorism or have anything to do with it like that are a threat to the United States.
If the president authorizes military action against Kyrgyzstan, would you still support him?
Yes, sir.
We got to support him all the way.
Yes, sir. I'm a veteran.
Okay.
Whatever it takes to keep his country free.
Do you think that Kyrgyzstan is a threat to world security?
Yeah, I think so.
No.
No, why not?
Because they don't have enough power to defend themselves.
But you'd still support an invasion by America?
Yes, I would.
Whatever he thinks is right, he's from Texas, he's got to be right.
صدر قزاقستان پہ حملہ کرے تو کیا ہوگا جواب دینے والے نے کہا کہ اگر امریکی صدر یہ کام کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہوگا اور اس کو حملہ کر دینا چاہیے امریکی عوام کی بے خبری کوئی نئی چیز نہیں ہے امریکی عوام کی اطلاعات جس حد میں ہیں اس کو دیکھ کر انسان تعجب کرتا ہے اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ پر کہا گیا کہ آپ دنیا کے نقشے میں ایران کو پن پوائنٹ کریں کہ ایران دنیا کے نقشے میں کہاں پر ہے اکثر لوگوں نے آسٹریلیا کے اوپر ایکچولی جہاں پر آسٹریلیا ہے اس کو ایران قرار دیا جس کا ایران سے فاصلہ کم از کم 6,000 کلومیٹر تو میرے خیال میں بنتا ہی ہوگا جبکہ ایران تقریباً 27-28 سال سے دنیا کی خبروں میں سر فہرست قرار پا رہا ہے اب آپ ان کی بےخبری کو خود سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے متعدد سوالات جو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ پائیں گے اچھا اگر دنیا کے کسی ملک کے اندر لوگ بے خبر ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اس ملک کا معاملہ ہے ٹھیک ہے چند لوگ بے خبر رہے ہمارے ملک کے اندر بھی کافی لوگ ہوں گے تو بے خبر ہوں گے تو بہرحال ہمیں اعتراض کس بات پر ہے ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ دنیا کے طاقتور ترین ملک کے لوگ ہیں دنیا کے بے خبر ترین افراد دنیا کے طاقتور ترین ملک کا صدر چن رہے ہیں یہ بے خبر افراد جب ملک کا صدر چنتے ہیں تو کسے چنتے ہیں اس کو چنتے ہیں جس کو اپنی پریزیڈینشیل کمپین کے دوران جب پوچھا گیا کہ پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے تو اس کو صدر کا نام معلوم نہیں تھا اور وہ 8 سال کے لیے صدر رہا ہے جیسا کہ اب اس وقت پریزیڈنٹ بش ہیں آپ کے سامنے بس دنیا کی بے خبر ترین قوم دنیا کی طاقتور ترین قوم کے لیے ایک صدر چنتی ہے اور یہ وہ قوم ہے جو افراد چنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہیں کسی چیز کی اطلاع نہیں ہے اگر ان کو کسی چیز کی اطلاع نہیں ہے تو یہ فیصلہ کس کی بنیاد پر کرتے ہیں جب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ڈیموکریسی ان کے کس کام آ رہی ہے فرض فرمائیے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دنیا کی بہترین ڈیموکریسی ہے فرض کیجئے کہ واقعاً امریکہ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہو کہ جو لوگ منتخب کرتے ہوں وہ منتخب ہوتا ہو. اگر ایسا بھی ہوتا ہے اس بے خبر قوم کے انتخاب پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ بے خبر قوم جس آدمی کا انتخاب کرے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور وہ منتخب ہو کے امریکہ کا صدر بنتا ہے اور اس کے بعد اتنا طاقتور انسان ہوتا ہے کہ مادی اعتبار سے کم از کم ظاہری طور پر لوگ اس کو دنیا کا طاقتور ترین انسان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی فوج کا اصل کمانڈر بھی وہی ہوتا ہے. مشکل یہ ہے کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے، امریکی عوام کو کیا بتایا جائے؟ جس قوم کو یہ نہیں معلوم ایران کہاں پر ہے، جس قوم کو یہ نہیں معلوم عراق کہاں پر ہے، جس قوم کو یہ نہیں معلوم کہ دنیا کے ملکوں میں سے کون سا ملک اس کے لیے خطرہ ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے اس پہ حملہ کر دیا جائے؟ وہ کہتا ہے ہاں کر دیا جائے، اگر ہمارا صدر کہتا ہے تو کر دیا جائے. اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی اصلاح صرف ایک طرح سے ہو سکتی ہے، اس کو آگاہ کیا جائے، اس کو بتایا جائے تمہاری حکومت نے کیا کیا ہے. جس قوم کو یہ نہیں معلوم عراق دنیا کے نقشے میں ہے کہاں پر، کیا اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے ملک کی فوج نے کتنے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے؟ جس قوم کا یہ کہنا ہے جو ہمارا صدر کر رہا ہے وہ سب صحیح کر رہا ہے، اگر وہ قزاقستان کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، پھر تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. آپ نے دیکھا کہ جارج بش نے پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولا اور کہا کہ عراق ایسے ہتھیار رکھتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ 20 منٹ کے اندر پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. امریکی بے خبر عوام نے اس کے قول پر اعتماد کر لیا اور حملہ ہو گیا، اور حملہ ہونے کے بعد اب ہمیں معلوم ہے کہ 6.5 لاکھ سے زیادہ بے گناہ عراقی شہید ہو چکے ہیں اس بے خبر قوم کے احمقانہ صدر کے فیصلے کے نتیجے میں. بے خبر قوم کا احمق صدر، اور یہ حقیقت میں احمق نہیں ہے، اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی قوم کے نام پر کام کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. امریکی عوام کو یقیناً نہیں معلوم کہ ان کی مصلحت کس چیز کے اندر ہے. کیا ان میں سے کوئی آپ کو ایسا قابل قدر در آدمی نظر آیا کہ جو یہ سمجھ پائے کہ ایسا امریکہ کی مصلحت کس چیز کے اندر ہے؟ جن کو مطلقاً کچھ نہیں معلوم. اور ابھی تو اس میں خود امریکہ کے اپنے شہروں کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، بعض سروے ایسے ہوئے کہ مشرق میں رہنے والے نیو یارک کے رہنے والوں سے پوچھا گیا کیلیفورنیا کہاں پر ہے جو مغرب میں، ان کو نہیں معلوم تھا کیلیفورنیا کیا ہے. اسی ویڈیو کے اندر ایک آدمی سے مختلف ممالک کے نام پوچھے گئے تو وہ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے نام بیان کر رہا تھا. اور پیک اس ویڈیو کا یہ ہے کہ اینکر پرسن جو ٹی وی کے اوپر پتہ نہیں کتنی دفعہ آ چکا ہے، وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے 2-3 مصنوعی سیکیورٹی گارڈ لے کر اور کہتا ہے کہ میں آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہوں جان ہاورڈ، اور لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ استقبال کرنے والوں سے ایک موقع پر پوچھتا ہے کہ آپ نے یقیناً میری تصویر دیکھی ہوگی ٹی وی پہ، اور سب لوگ سر لا کے کہتے ہیں جی ہاں جی ہاں ہم نے آپ کی تصویریں دیکھی. حماقت کی حد ہے. آسٹریلیا کوئی دنیا کا گمنام ملک نہیں ہے. میرے خیال میں اگر ہمارے ملک کا صدر جا کے کسی سے کہے کہ میں مثلا پاکستان کا صدر ہوں تو اس کا حق ہے کہ وہ کہے میں نہیں جانتا کون ہوں. لیکن آسٹریلیا ہے چھوٹا ملک ہے، امریکہ کی ساری پالیسی عراق کے اندر آسٹریلیا کے ساتھ مل کر انجام پا رہی ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بے خبر قوم کا عالم ہے. اب جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ اس کو آگاہ کیسے کیا جائے. اچھا یہ بے خبر کیوں ہے؟ کیا ان کے پاس میڈیا نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے؟ بقول ان کے کہ یہ انٹرنیٹ کے بانی ہیں، ان کے انٹرنیٹ سے افریقہ اور ایشیا کے محروم علاقوں کے اندر موجود لوگ خبر حاصل کر رہے ہیں. خود امریکی کیوں نہیں خبر حاصل کر لیتے؟ سی این این پوری دنیا کو نیوز دینے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے اپنی امریکی عوام کو نیوز کیوں نہیں دے دی؟ نہیں نیوز دیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل نیوز نہیں، لوکل نیوز. آپ کبھی خود امریکہ چلے جائیں اور سی این این کا لوکل ایڈیشن دیکھیں، آپ کو سوائے لوکل نیوز کی کچھ نہیں ملے گا، بہت کم انٹرنیشنل نیوز ملیں گی. اور اگر انٹرنیشنل نیوز ملیں گی تو اسے چاہیے فاکس ٹی وی دیکھے، اور فاکس ٹی وی جب وہ دیکھے گا تو سوائے مسلمانوں سے نفرت کے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. اس لیے امریکی عوام بے خبر ہے. امریکی عوام کو ایک خاص طریقے سے بے خبری میں رکھنے کا جال پھیلایا ہوا ہے، اور وہ جال یہ ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر ہے جو دنیا کی خبروں سے ان کو دوسری طرف لے کر جائے گی. مثال کے طور پر اس وقت باسکٹ بال کا مقابلہ ہو رہا ہے، اب رگبی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اب مدرس ڈے ہے، اب فادرس ڈے ہے، اب فلاں ڈے ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. اچھا میڈیا ظاہر ہے یہ کرے گا تاکہ میڈیا کی تو حیثیت ہی اس وقت چمکتی ہے جب کوئی خبر ہو، تو وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، کرسمس بھی منا لیں گے، پتا نہیں کوئی انڈین تہوار آئے گا اس کو بھی ملا لیں گے، وہ سارے کام کر لیں گے. کیوں؟ امریکی عوام بے خبر رہے اس کے ساتھ آسائشوں کے اندر. آسائشیں دیں گے, اتنی آسائشیں دیں گے کہ یہ لوگ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں. لہٰذا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ برخلاف اس تصور کے کہ امریکہ مثال کے طور پر انفارمیشن کا ہب ہے, امریکہ معلومات کا ایک ذخیرہ ہے, امریکہ بے خبر عوام کا ایک اجتماع ہے, اس کے لیے حق ہے کہ اس کو دنیا کے بعض مفکرین نے شیپ نیشن تعبیر کیا ہے, بھیڑوں والی قوم, بھیڑ ہیں سارے, بھیڑ چال کی صورت میں چلنے والے ہیں, کچھ باخبر ہیں اور وہ جو باخبر ہیں وہ بھی فلٹرڈ باخبر ہیں, فلٹرز لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے ان کو اخبار ملتی ہے. اور تعصب کی بات یہ ہے کہ اس قوم کی فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے, جس کو کچھ نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہماری قوم کے نام پر پوری دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے خیال میں اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ خدا نے متعال, جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہوشیار ہو جائے, بظاہر کیوں نظر آتا ہے کہ اب اس قوم کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے اوپر کیٹرینا جیسے واقعات طوفانوں اور آسمانی آفتوں کی صورت میں بار بار آئیں, اتنا آئیں کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور یہ دنیا کے دوسرے اطراف میں بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں. اگر یہ باخبر ہو جاتے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس قوم کے اندر ابھی بھی شعور رکھنے والے لوگ ہیں جو اگر اپنی حکومت کے اعمال سے باخبر ہو جائیں تو اپنی حکومت کو بہت زیادہ پسند نہیں کریں گے. بہرحال اس کے ساتھ آگے بڑھیں. اچھا یہی وہ وجہ ہے کہ اتنے لاکھ عراقی مر جانے کا ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا, کبھی آپ سوچئے. ہم اور آپ یہ سوچیں, مثلا ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر کے اندر جو واقعات پیش آئے, اس میں متعدد جانیں چلی گئیں اور لوگ اس کے اوپر واقعا حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. اس ملک کے اندر مسلسل لوگ مر رہے ہیں اور امریکی عوام کیوں اپنی حکومت سے نہیں پوچھتی کہ ہمارے نام پر کیوں اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بے خبر, باخبر ہوں گے تو پوچھنے کے قابل بنیں گے. اس صورت میں میں کروں گا, ڈیموکریسی کا نعرہ کس فائدے میں ہے؟ امریکن ڈیموکریسی دنیا کی سب سے اچھی اور بڑی ڈیموکریسی کہلاتی ہے. بے خبر قوم سے 40% صرف ووٹ لے کر صدر بن جانا کون سا ڈیموکریٹک پروسیس ہے؟ یہ لوگ صرف وہ کرتے ہیں جو میڈیا کہتا ہے. میڈیا جو کہہ دیتا ہے یہاں کے بند کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. جیسے کہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ اگر ہمارا صدر کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہونا چاہیے تو وہ ٹیکساس کا آدمی ہے, وہ جو کہے گا صحیح کہے گا اور حملہ ہو جانا چاہیے. بہرحال یہ امریکہ کی صورتحال. گزشتہ ہفتوں کے دوران جو اہم ترین امور انجام پائے ان میں سے ایک خود پاکستان کی صورتحال ہے. ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر بہت زیادہ تبصرے نہیں کریں گے, فنی اور غیر فنی وجوہات کی بنیاد پر. لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ اس کو بین الاقوامی پس منظر کے اندر ٹچ کر لیتے ہیں, اور بین الاقوامی پس منظر میں یوں ٹچ کرتے ہیں کہ آیا پاکستان کے اندر ایک حکومت کی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا پاکستان میں حکومت تبدیل ہونے والی ہے؟ اگر پاکستان میں حکومت تبدیل ہونے والی ہے تو اس کا بین الاقوامی امور سے کیا تعلق ہے؟ ہاں بہت بڑا تعلق ہے, وہ یہ کہ امریکہ کی بہت ساری مصلحتیں اس حکومت کے ذریعے سے طے پاتی ہیں. میں مختصرا پاکستان کے سابقہ کردار پر عرض کرتا چلوں انٹرنیشنل افیئرس کے اندر, اور اس کے بعد پھر آ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کا بین الاقوامی سیاست کے اندر کردار امریکہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان ایک پل کا کام دینا ہے. کیسے پاکستان کے امور میں امریکہ نے مداخلت شروع کی, اس کے اوپر بہت سارے تبصرے کیے گئے ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب پاکستانی سیاست میں امریکہ کا کردار, بالکل اسی نام کر کے ایک ہندوستانی پولیٹیکل سائنٹسٹ نے لکھی تھی, وہ بہت اچھی کتاب ہمیں لگی, پاکستانی سیاست میں امریکہ کا کردار, وینکٹ رامن شاید مجھے نام یاد آتا ہے, وہ بہت اچھی کتاب ہے. گرچہ کافی پہلے کی لکھی ہوئی ہے لیکن اس نے پاکستان کی تشکیل کے ابتدائی 30-35 سال میں جو امریکہ کا کردار رہا ہے اس کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے, اور تین ملکوں کے سیکرٹ ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے, انڈیا, انگلینڈ اور امریکہ کے سیکرٹ ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے جو انکلاسیفائڈ ہو گئے بعد میں, 30 سال کے بعد پرانے ڈاکومنٹس کو کلیئر کر دیا جاتا ہے تو وہ پبلک کے اپروچ میں چلے جاتے ہیں. अमेरिका इंग्लैंड और इंडिया के डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसने किताब तहरीर की है, अलबत्ता बस डॉक्यूमेंट्स क्लासिफिकेशन के अंदर रह गए। हर हुकूमत की पॉलिसी होती है कि वो 30 साल के बाद रिव्यू करते हैं अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का, और उसमें से जितनों को निकालना होता है निकाल देते हैं पब्लिक के लिए और बास को छुपा देते हैं। तो उस जमाने के बाद डॉक्यूमेंट तीनों मुल्कों ने रिलीज नहीं किए, उन्होंने छुपा लिए, लेकिन जो रिलीज हुए उसके नतीजे में किताब लिखी गई। और उसमें बहुत अच्छी तरह नजर आता है कि खुद पाकिस्तान के बाद सियासतदान अपनी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए ये चाह रहे थे कि अमरीका यहां पर दखालत दे, और खुद अमरीका तो चाह ही रहा था, जाहिर है रशिया से बहुत नजदीक था पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान का किरदार यह रहा कि ये अमरीका के दुश्मनों से लड़े, अमरीका के दुश्मनों और अमरीका के दरमियान वास्ते का काम अंजाम दे। तो पाकिस्तान ने बिला सूद अमरीका के दुश्मनों से दुश्मनी मोड़ ली, मसलन रशिया से। पाकिस्तान दो मुआहदों का रुकन बना 50s और 60s में, सेंट्रो और सीटो नाम करके दो मुआहदों का, जिनका मकसद रशिया का मुकाबला करना था, जिसमें हमारी कोई मसलहत पूरी नहीं हो रही थी। हमारा उस वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन मिसाल के तौर पर इंडिया था। उस मुआहदे के अंदर पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में दिफा मिले, इस पर कोई तबसरा नहीं था। बस इतना था कि रशिया के मुकाबले के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल होगा, तो रशिया का पाकिस्तान से कोई मुकाबला ही नहीं था। तो पाकिस्तान का बिला सूद इन मामलात के अंदर घुसना पाकिस्तान को अमरीकी सियासत का मोहताज करता चला गया। चाइना के साथ दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले में, चाइना के साथ अमरीकी ताल्लुकात की बहाली में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, और याहिया खान के दौर में बहुत खामोशी से एक सफर हुआ हेनरी कैसेंजर का, वो चीन गया और उसने वहां पर जाकर चीनी क़यादत से मुलाकात की, और उसके दौरान में पाकिस्तान ने चाइना के साथ अमरीकी ताल्लुकात बहाल करवा दिए। इंकलाब इस्लामी आने के बाद और अफगानिस्तान में रशिया के तजावुज के बाद पाकिस्तान का किरदार इन दो महाजों पर अमरीका की जंग लड़ना था। रशिया अफगानिस्तान के अंदर आया था, अमेरिका की बराह रास्त मसलहत उस वक्त करार पा रही थी कि रशिया को गर्म पानी तक पहुंचने से रोके, हॉट वाटर्स यानी बहीरे अरब तक पहुंचने से रोके। अमेरिका बखूबी जानता था कि अगर रशिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान को गुजारता हुआ बहीरे अरब तक पहुंच गया, जिसको इस वक्त हम अकरान का साहिल कहते हैं, अगर वहां तक पहुंच जाता तो वो पर्शियन गल्फ तक पहुंच जाते, और अगर उनकी सबमरीन उनके पानी के जहाज पर्शियन गल्फ तक पहुंच जाते तो वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को जितना भी तेल एक्सपोर्ट हो रहा था उनकी इंडस्ट्रीज के लिए वो सब का सब ब्लॉक कर लेते। अगर रशिया पर्शियन गल्फ के अंदर से निकलने वाला तेल ब्लॉक कर लेता तो समझ लीजिए कैपिटलिस्ट ब्लॉक की गर्दन को रशिया ने दबा लिया था, और रशिया आसानी से उस जंग के अंदर जीत जाता जिसको आज हम सर्द जंग ताबीर करते हैं। अमेरिका बखूबी जानता था, लिहाजा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने जैसे ही ये देखा कि रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन किया है, उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन्स के अंदर कहना शुरू कर दिया कि इस वक्त सबसे बड़ा फ्रंट पाकिस्तान है जिस पर हमें जंग लड़नी पड़ेगी। तो पाकिस्तान ने दरहकीकत अमरीका की जंग लड़ी। ईरान के इनकलाब को मशरक की समत रोकने के लिए भी पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, और इन दोनों किरदारों को जवाब के जरिए से अदा किया गया। अमेरिका प्रेडिक्ट कर रहा था कि किस किस्म की सूरत हाल में पाकिस्तान में कैसी हुकूमत चाहिए। वो जानते थे कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट ये काम नहीं कर पाएगी, लिहाजा उन्होंने जियाउलहक को तहमुल किया। जियाउलहक अपने आने के कुछ ही अरसे के बाद इंतहाई बदनाम हो चुके थे, उनके नाम पर जो गालियां पड़ रही थी वो अमरीका को भी जा रही थी। अमरीका भी बखूबी इस बात को एहसास कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा एक दो साल के बाद जियाउलहक की बदनामी इतनी थी कि अमरीका इस जैसे आदमी को अपना मुत्तहिद नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिका के पास इसके अलावा कोई चारेकार नहीं था कि जियाउलहक को बर्दाश्त करते। जियाउलहक ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जंग लड़ने में बहुत खूबसूरती दिखाई। उन्होंने कभी भी सीआईए को बराह रास्त अफगानिस्तान की जंग में मुलविस नहीं होने दिया, उन्होंने बीच में पाकिस्तान की आर्मी को रखा ताकि कहीं सीआईए पाकिस्तान को स्किप करके रास्ते से निकालकर डायरेक्ट अफगानिस्तान न पहुंच सके। इस होशियारी में वो कामयाब रहे, वो 11 साल तक अपनी हुकूमत को चलाते रहे इन्हीं दो कार्ड्स के ऊपर, ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर। और इसकी बड़ी निशानी यह है कि मार्च 1988 में रशिया ने कहा कि हम अफगानिस्तान से निकलने को तैयार हैं, जुलाई 1988 में ईरान ने अकवाम मुत्तहदा की वो करारदाद कबूल कर ली जिससे इराक के साथ उनकी जंग बंद हो गई, और इस दो कार्ड्स के निकल जाने के बाद अमेरिका जियाउलहक से इतना थका हुआ था कि सिर्फ एक महीना सब्र किया और जियाउलहक साहब का तैयारा फट गया, हुकूमत तब्दील हो गई, सिविलियन गवर्नमेंट आ गई उन हालात में जब अमरीका को मजीद पाकिस्तान में किसी मजबूत हुकूमत की जरूरत दरहकीकत नहीं रही थी। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा किरदार, बस इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सबसे बड़ा फ्रंट था वो पाकिस्तान ने लड़ा। سب سے بڑی لڑائی جو جنگ سرد کی کہلائی وہ پاکستان نے لڑی. 8 سال تک تقریباً جاری رہنے والی یہ جنگ لڑتے رہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو چند اہم چیزیں مل گئیں. نمبر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پاکستان کا سیاسی استحکام گرم برم ہو گیا, کوئی پولیٹیکل پارٹی باقی نہیں رہی اور اس وقت سے لے کر اب تک یقیناً کوئی پولیٹیکل پارٹی باقی نہیں رہی ہے جس کی نشانیاں اس وقت ہمیں ملتی ہیں. ایک سیاسی پارٹی چیف جسٹس کے ذریعے اپنے آپ کو مشہور کر رہی ہے اور ایک سیاسی پارٹی آرمی کے چیف کے ذریعے اپنے آپ کو مشہور کر رہی ہے. یعنی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنا ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ خود عوام کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لیے حمایت حاصل کر سکے. اس کا مطلب ہے پاکستان کا پولیٹیکل سیناریو کلیکس کر چکا ہے, یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی رول باقی نہیں رہا ہے اور یہ ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے. بہرحال پاکستان نے رشیا کے مقابلے میں امریکہ کی جنگ لڑی, ایک قیمت یہ تھی کہ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ختم ہو گئی, پاکستان ختم ہو گیا اس اعتبار سے. دوسری بات پاکستان کے اندر اسلحے کا فروغ ہوا, افغان جہاد کے اندر استعمال ہونے والا اسلحہ کثرت کے ساتھ پاکستان کے اندر دوبارہ ریسیل ہوتا تھا سستے داموں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے چپے چپے میں افغانستان کا سستا اسلحہ پہنچ گیا. اور تیسری بات منشیات کی بھرپور کارروائیاں, خود پاکستانی اہلکار ملوث تھے نہیں تھے لیکن بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ رچ افغانستان جو منشیات کے معاملے میں بھرپور تھا اس کے اثرات کے پورے پاکستان تک پھیل گئے اور پاکستان منشیات کا ایک گڑھ بن گیا. اس وقت تک تمام تر سیاسی تبدیلیوں کے باوجود, بین الاقوامی تبدیلیوں کے باوجود, دنیا کا سب سے زیادہ منشیات پیداوار کرنے والا علاقہ یہ علاقہ ہے پاکستان اور افغانستان. یہ بین الاقوامی سیاست میں ہمارا کردار ہے. 10 سال تک امریکہ نے ہمیں لاوارث چھوڑا کیونکہ اس کی کوئی بڑی مصلحت اس وقت تک نہیں تھی. اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہونا تھا, ظاہر 2001 میں ہوا. 88 سے لے کر 98 تک ہمارے یہاں 4 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. اس دوران میں ایک بات ثابت ہو گئی, پولیٹیشینس پاکستان میں مرکزی حکومت مضبوط نہیں بنا سکتے. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اس وقت بنا پائے وہ بنا سکتے تھے, شاید وہی سبب بنے تھے پولیٹیشینس کے کمزور ہونے کے تاکہ ان کے آنے کے لیے جواز فراہم رہے ہمیشہ کے لیے. بس جو ادارہ اس وقت حکومت کر رہا ہے ہمارے خیال میں وہ خود بھی ذمہ دار ہے سیاستدانوں کی کمزوری کا. انہوں نے ایسے حالات بنائے کہ یہ سیاستدان ہمیشہ کمزور رہیں, یہ بگ برادر کا رول پلے کرتے رہیں, جب مرضی چاہیں سیاستدانوں کو ہٹائیں اور خود اپنی حکومت قائم کر لیں. 10 سال تک پاکستان میں کوئی سیاسی کام نہیں ہو پایا, یہاں تک کہ اس وقت پھر امریکہ کی مصلحت بنی اور وہ مصلحت یہ تھی کہ اس کو افغانستان کے اندر اور ایران کے اندر ایک بڑی جنگ لڑنی تھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر, در حقیقت تیل اور اسلام کے خلاف جنگ, تیل کے حصول کے لیے اسلام کی بربادی کے لیے. ایسی ایک جنگ کے موقع پر جو دونوں محاذ پاکستان کی سرحدوں سے وابستہ تھے, جاولب صاحب کے پاس بھی یہی 2 کارڈز تھے, افغانستان اور ایران, یہی 2 کارڈز پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. گویا پاکستان کا مقدر یہ ہے کہ وہ ان 2 ملکوں کی خاطر زندہ رہے. ایک زمانہ تھا جب ایران ہندوستان کی خاطر انگریزوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا. ایک زمانے میں ہندوستان اتنا امیر تھا کہ اس زمانے میں انگریز جب ہندوستان پر قابض تھے تو وہ کہتے تھے ایران پر قبضہ کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی ہندوستان کو ہم سے نہ لے سکے. ایک زمانے میں ہندوستان اتنا امیر تھا. اب صورتحال ظاہر ہے کہ بہت مختلف ہے. 1910 میں جب سے ایران سے تیل نکلا ہے صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, مشرق وسطی دنیا کی دولت ہے. موجودہ صدر تشریف لائے اور پاکستان کے اندر ایک بار پھر بگ برادرز کی حکومت قائم ہو گئی. اس نے پھر انہیں 2 کارڈز کے اوپر چلنا شروع کیا, افغانستان اور ایران. اب یہاں پر ایک قانون ہے جو ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا, اس پر رائے بنانا بہت ضروری ہے. ہماری اپنی ایک رائے ہے, وہ رائے آپ کی خدمت عرض کریں گے. 2 رائے یہ بنتی ہیں, آیا پاکستان کے اندر اندرونی تبدیلی خود سے آتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے امریکہ سیاست بناتا ہے, یا پہلے امریکی سیاست بنتی ہے پھر پاکستان کے اندر اندرونی تبدیلی آتی ہے. ٹائم ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اندرونی تبدیلی آتی ہے پھر امریکی سیاست ظاہر ہوتی ہے, تو لوگ اس شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید تبدیلی پہلے آئی تھی کہ یہ اصل میں آئی تھی اور وہ سیاست بعد میں آئی ہے. پہلے جاولب صاحب آئے اور اس کے بعد افغانستان اور ایران کا کیس بنا, پہلے موجودہ صدر آئے اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا کیس بنا, دونوں صورتوں میں چونکہ پہلے تبدیلی آ جاتی ہے اندر سے تو لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانے نہ بیچارے کہ وہ کہیں کہ شاید پاکستان کے اندر تبدیلی آزاد سے آتی ہے مستقل طور پر آتی ہے اور امریکہ بعد میں اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن ہمارے خیال میں ایسا ہے نہیں ہمارے خیال میں وہ اپنی ضرورتوں کے تحت ایک تبدیلی ایجاد کرتے ہیں آنے والے شخص کو سال دو سال کی ٹریننگ کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ جب موقع ملے تو تربیت یافتہ آدمی ان کے پاس موجود ہو دونوں کیسز میں ٹریننگ سیشن ڈیڑھ سے دو سال کا تھا دولت صاحب والے کیس میں بھی اور موجودہ حکومت کے کیس میں بھی ہمارا اپنا خیال ہے کہ پہلے باہر تبدیلی آنے والی ہوتی ہے اس کو تیار کرنے کے لیے یہاں تبدیلی لائی جاتی ہے یہاں آدمی تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈیڑھ دو سال کے بعد کام آ جائے اگر ایسا ہے تو اب ایک سوال پاکستان کی حکومت تبدیل ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی اس کے لیے مجھے ضروری نہیں میں کراچی کو دیکھوں یا اسلام آباد کو دیکھوں میرے خیال میں حماقت ہوگی کہ میں سی جے کے مظاہرات کو دیکھوں یا کراچی میں ہونے والے قتل عام کو دیکھوں یا مثال کے طور پر مسلم لیگ کے بعد احمد راکین کے استعفا کو دے دوں مجھے اس کو ضرورت نہیں ہے مجھے صرف ایک بات دیکھنی چاہیے اصولی طور پر پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے اس وقت باہر والے بڑے بھائی کی مصلحت کیا ہے وہ اندر والے بڑے بھائی کو تبدیل کرے گا یا تبدیل نہیں کرے گا اگر امریکہ کی مصلحت اس وقت یہاں حکومت تبدیل کرنے میں ہے تو چاہے سی جے صاحب کے بہانے سے تبدیل لو چاہے جماعت اسلامی کے بہانے سے تبدیل ہو تبدیلی آ جائے گی اور اگر اوپر والے کی مصلحت اس وقت تبدیلی میں نہیں ہے تو بظاہر نہیں لگتا کہ سی جے یا کوئی اور اس تبدیلی کو لا پائیں گے اب میں آؤں گا صرف اس بات پر دیکھنے میں کیا اس امریکی طاقت کی مصلحت اس حکومت کی تبدیلی میں ہے اس وقت یا نہیں ہے تین آپشنز لے کر چلتے ہیں یہ موجودہ حکومت گئی اور سویلین آ گئے موجودہ حکومت گئی اور ایک اور جنرل آ گیا تیسرا آپشن موجودہ حکومت کہیں نہیں گئی یہی باقی رہ گئی یہ تین آپشن یا یہی باقی رہے یا یہ گئے ایک اور جنرل آیا یا یہ گئے ایک سویلین آیا ان تین آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے میں نے کہا میں اسلام آباد اور کراچی کے مظاہرے نہیں دیکھوں گا میں باہر دیکھوں گا جو پاکستان کا اب تک کا قاعدہ بتاتا ہے اب آئیے یہاں پر امریکہ نے اب تک پاکستان کی ان حکومتوں کو اتنے لمبے عرصے تک کیوں رکھا تھا دو بڑے کارڈز افغانستان اور ایران آیا ایران کا مسئلہ حل ہو چکا ہے آیا امریکہ کو ایران کے اندر اب کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے اگر کوئی کارروائی نہیں کرنی وہاں مسائل حل ہو چکے ہیں تو پھر یہاں جو مرضی آئے ہوتا رہے اس پہ امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے افغانستان کا کیس اپنی جگہ پہ باقی ہے طالبان ختم نہیں ہوئے جن کو امریکہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئے عراق کا کیس اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے ایران کا کیس تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے اگر یہ ساری چیزیں ایسی ہیں تو کیا امریکہ کو پاکستان کے اندر مضبوط حکومت چاہیے یا نہیں چاہیے سابقہ تجربہ کہہ رہا ہے کہ چاہیے اگر چاہیے تو کیا اس حساس موقع پر امریکہ آدمی تبدیل کرے گا جبکہ سابقہ تاریخ یہ بتا رہی ہے آدمی تبدیل کرنے کے نتیجے میں ڈیڑھ سال کا ٹریننگ کیمپ میں رکھنا پڑتا ہے اور ہم آپ سے پچھلے جلسات میں کہہ چکے ہیں کہ ایران پر اگر حملہ ہونا ہے تو اس کی ڈیڈ لائن اپریل مئی 2008 ہوگی اس کے بعد نہیں ہوگا اگر ہونا ہے تو اس وقت تک ہونا ہے اگر ایران پر حملہ ہونا ہے امریکہ کی دانش میں ہونا ہے جو ہم نے کہا ان کے اندر توانائی نہیں ہے نہیں کر پائیں گے لیکن ان کی دانش میں ہونا ہے اگر وہاں پہ حملہ ہونا ہے تو کیا اتنے کریٹیکل ٹائم میں پاکستان میں تبدیلی چاہیں گے کوئی سیاسی قانون یہ نہیں کہہ رہا پچھلی تاریخ کو دیتے ہوئے کہ اس موقع پر یہاں پر آدمی تبدیل کریں گے اس وقت یہ آدمی تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے اگر یہ آدمی تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے تو اصل مشکل کیا ہے اصل مشکل یہ ہے کہ ان کے خیال میں موجودہ حکومت ان کے بعض تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی اور بعض جگہوں پہ ان کے ساتھ بلف کر رہی ہے خود صدر صاحب اتنے عقل مند ہیں کہ جب وہ اپنے خلاف باتوں کو سن لیتے ہیں تو اپنی تقریروں میں بھی کہہ دیتے ہیں تو انہوں نے بعض تقریر کے اندر کہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلف کر رہے ہیں ہم لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں امریکہ کو شکایت یہ ہے کہ یہ بات کا ڈرامہ کر رہے ہیں کن جگہوں پہ ڈرامہ کر رہے ہیں دو جگہوں پر اسلامک ملیٹنٹس کی طاقت کے اظہار میں ڈرامہ کر رہے ہیں اور ان کی اپنی ذات کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں بھی ڈرامہ کر رہے ہیں. دو قاتلانہ حملے کافی مشکوک رہے. میں نے پہلے اس کے اوپر کافی تبصرہ کیا ہے, میں نہیں جاؤں گا اس کے اوپر. اسلامک ملیٹنٹس کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ بھی مشکوک رہا. کونسلیٹ پہ ہونے والا بم دھماکہ کافی مشکوک ہو گیا. خاص موقع پر خاص مظاہرہ ہونا بہت مشکوک کام ہو گیا. یعنی اچھی طرح مجھے یاد ہے لوگ ڈیٹس طے کر دیتے تھے کہ کولن پاول کا وزٹ ہوگا جمعرات کے دن, بدھ کے دن تک مظاہرے ہوں گے, جمعرات کے بعد کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا تھا. امریکن سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت ہمارے ساتھ بعض جگہوں کے اوپر گڑبڑ کر رہی ہے. وہ موجودہ حکومت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ گڑبڑ کرنا بند کر دو. موجودہ حکومت کو ایک بات پتا ہے جو ہمیں پتا ہے کہ امریکہ اس وقت آدمی تبدیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب ذرا نفسیات کی جنگ دیکھیے. موجودہ حکومت کو یہ پتا ہے یہ آدمی تبدیل کرنے کا رسک نہیں لیں گے, اور اس امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں آدمی تبدیل کرنے کا رسک نہیں لوں گا. اب اس کو اس آدمی کو سمجھانا ہے کہ دیکھو ہم کتنی کریٹیکل کنڈیشن میں رہو, ہمارے ساتھ یہ ڈرامے بازی نہیں کرو, ورنہ ہم اس کریٹیکل کنڈیشن میں بھی تمہیں تبدیل کر دیں گے. جبکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے, ہم صرف دھمکی دے سکتے ہیں. میں آپ کو اس صورتحال کا ایک گھریلو منظر دکھا دوں. آپ کو دنیا کی سیاست سمجھنی ہو اس کو بازاروں اور گھروں کے اندر دیکھیے. سب ہو اس طرح سے رہا ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ کا ایک بچہ بہت باغی بچہ ہے, مہمانوں کے سامنے بے عزتی کرواتا ہے. مہمان آئے ہوئے ہیں اور بچے نے وہ حرکتیں شروع کر دی ہیں جس سے آپ کی بے عزتی ہوتی ہے. اب اس بچے کو ایک بات پتا ہے, جب تک مہمان ہے میری بٹائی نہیں ہوگی, کیونکہ اگر اس وقت مارا تو بے عزتی ہو جائے گی مہمانوں کے سامنے. تو جب تک مہمان ہیں پٹائی نہیں ہونی ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بچہ سمجھ گیا ہے کہ جب تک مہمان ہیں میری پٹائی نہیں ہوگی. اچھا اب آپ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں اگر بچہ پھر بھی ڈرامہ کرتا رہے؟ اگر آپ اس پوزیشن میں پھنس جائیں تو آپ کو مفید مشورہ یہ دے رہا ہوں, آپ اس بچے کو کسی تنہائی کی جگہ میں لے کے جائیے اور ایک جاندار تھریٹ دیں اس کو, جاندار دھمکی, اور اسے کہیں گے بیٹا مہمان ہو یا نہیں ہو اب اگر گڑبڑ کی تو بہت برا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دھمکی اتنی شدید ہونی چاہیے کہ بچہ یہ سمجھ جائے کہ شاید پٹائی ہو ہی جائے گی اس دفعہ, جو اب تک نہیں ہوا تھا لیکن شاید ہو جائے گا. اچھا اگر آپ کی دھمکی ذرا سی بھی کم رہ گئی تو بچہ سمجھ جائے گا یہ ایسے گیدڑ بکیا ہے, پٹائی وٹائی نہیں ہونی. تو آپ کو دھمکی بہت شدید دینی پڑے گی. این ممکن ہے کہ آپ تپڑ اڑائے اس کے گال کے نزدیک لا کر چھوڑ دیں اور کہیں دیکھا بیٹا میں مار دیتا, میں روک لیا, اگلی دفعہ نہیں روکوں گا, چاہے مہمان ہو چاہے مہمان نہ ہو. امریکہ کو وہ تھپڑ دکھانا تھا کہ دیکھو ہمارے ساتھ گڑبڑ نہیں کرو. ٹھیک ہے کہ ہم مصیبت میں ہیں اس وقت اور ہم تمہیں تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن ہم بتا رہے ہیں اگر اب گڑبڑ کی تو اب تبدیلی ہو جائے گی. میرے خیال میں سی جے کا کیس وہ تھپڑ ہے جو گال کے نزدیک آیا ہوا ہے. چیف جسٹس کا کیس میرے خیال میں دھمکی ہے, سیریس دھمکی, اتنی شدید دھمکی کہ میں کراچی سے اسلام آباد تک اور اوپر تک جاتا رہتا ہوں, تقریباً سب یہ سوچنے لگے اب گورنمنٹ جانے والی ہے. ٹھیک ہے, دھمکی کارگر رہی, اچھی رہی, بچہ واقعا سہم گیا اور اس نے کہا کہ اب شاید کچھ ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا جب بچے کے ساتھ یہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے سامنے فوراً کہے گا کہ ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا, اب میں سمجھ گیا اب نہیں ہوگا. تین دن پہلے امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل افیئرز نکولس برنز کا ایک بیان آیا, وی ہیو اسٹرانگلی سپورٹڈ پریزیڈنٹ مشرف اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو سو. ہم نے اب تک بہت طاقت کے ساتھ پرویز صدر مشرف کا دفاع کیا ہے, حمایت کی ہے, اور ہم آئندہ بھی یہ کام کریں گے. کیا بچے اور آپ کے اندر مفاہمت ہو گئی ہے؟ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے یا یوں کہیں کہ نہیں ابھی معاملہ اور چلے گا, پہلے ہم اس میں لے لیتے ہیں شاید معاملہ تھم گیا ہے. دودھ دے گا محمد والے محمد. اگر یہ دارچی یہیں کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دخل میں لوگ سحری کے لیے اٹھ چکے ہیں تو وہ چلا کیا ہوگا؟ بارہ دو باتیں ہو سکتی ہیں نکولس ونس کی اس بیان کے بعد. پہلی بات تو یہ کہ معاملہ ختم ہو گیا, صدر صاحب سمجھ گئے کہ بھائی دھمکی بہت سیریس ہے, میں واقعا جانے والا ہوں. اچھا ان کے بیانات کا ڈپریشن نظر آ رہا تھا, لگ رہا تھا کہ سمجھ آ گئی ان کو بات کہ بھائی معاملہ بہت خطرناک ہے, مسلم لیگ کے بڑے بڑے لوگوں نے استعفا دینا شروع کر دیا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے سمجھ لیا کہ اب معاملہ واقعا سیریس ہے, تو شاید کچھ معاملات طے ہو گئے. یہ اس صورت میں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو بیان آیا ہے یہ واقعی بیان ہے, بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ واقعی بیان ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں تبدیلی آئے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ سیدھا کریں اور وہ سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ پھر یہ بیان کیا ہے؟ اگر انہوں نے باقی نہیں رہنا تو پھر یہ بیان کیا ہے؟ بعض اوقات وہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ اوپر والے کو اتنا زیادہ اور کانفیڈنٹ کر دیں کہ وہ مسٹیکس میں اضافہ کرے. بعض اوقات وہ گیم یہ کھیل رہے ہوتے ہیں, یعنی جب صدام حسین نے کویت پہ حملہ کرنا تھا تو اس نے امریکن سفیر سے ایک ملاقات کی اور انڈیا دیا کہ میں کویت پہ حملہ کرنے والا ہوں. سفیر نے فوراً ریفلیکٹ کیا واشنگٹن کہ وہ دیوانہ کویت کے اوپر حملہ کرنے والا ہے, فوراً کچھ کرو. سینٹر نے سفیر سے کہا تم خاموش بیٹھے رہو, چالو کرو, جانے دو اسے. جب وہ خاموش رہا صدام حسین سمجھا امریکہ ایگری کر رہا ہے کہ میں حملہ کر دوں, اس نے گرین سگنل لیا امریکہ سے, ڈر سے حملہ کر دیا. اس کو نہیں پتا تھا ایک بڑے ٹریپ میں پھنسنے کے لیے جا رہا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دے کر ان کو اسٹرانگ کیا ہو, اور ان کو اسٹرانگ اس لیے کیا ہو کہ جو اب تک غلطیاں کرتے آ رہے ہیں گزشتہ چند مہینوں سے, ان غلطیوں میں اب اتنا اضافہ کر دیں کہ جانے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہے. اچھا اگر یہ جائیں گے تو کون آئے گا, سویلین یا ایک اور جنرل؟ میرا اپنے خیال ہے سویلین آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. امریکہ کیا ایران کے ساتھ ٹسل سیریس ٹسل ہے, افغانستان کے اندر کیس کافی حد تک سیریس ہے, عراق کے اندر کیس سیریس ہے. ان سیریس حالات میں ہمارے ملک کا سویلین پولیٹیشین جو معمولاً انتہائی نان سیریس ہوتا ہے اس کو آنے کا کوئی موقع نہیں ہے. میرا نہیں خیال وہ یہ رسک لیں گے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر ایک بہت بڑی مشکل ہے, وہ یہ کہ وہ ملک کے طاقتور ترین ادارے کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتی. دادا باہر والے بڑے لوگ اس ملک کو نپٹانے کے لیے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے اسی کو حکومت دے دی جائے تاکہ نپٹانا آسان ہو جائے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ سویلین آدمی نہیں لائیں گے اس وقت, جس کو نپٹانے کے لیے ان کو بہت مصیبت کرتی ہے. تو وہ چاہیں گے کہ مقتدر طبقہ باقی رہے. یہ جائیں ایک جنرل آئے, کیا کوئی اشارہ ہے؟ یہ جائیں ایک جنرل آئے, کیا کوئی اشارہ ہے؟ اور اس میں مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل ہے, ایک اشارہ ہے اور ایک مشکل ہے. سیاست کا ایک پیر مرد ہے, وہ جو کہتا ہے وہ صحیح نکلتا ہے, بہت بڑا پیر. اس نے یہ جملہ بولا ہے کہ بوٹس چینج ہونے کا وقت آ گیا. اچھا جب یہ بڈھا پیر یہ باتیں کرتا ہے تو پھر کچھ ہونے والا ہوتا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ بوٹس چینج ہونے کا وقت آ گیا. اب اس بیان کو بھی دو حصوں میں لے سکتے ہیں. نمبر ایک, یا تو یہ کہیں یہ وہی ہے جو پہلے ہوا ہے, آنے والی تبدیلی کو یہ بیان کر دیتا ہے تو اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے, اس نے کہہ دیا بوٹس چینج ہونے کا وقت آ گیا. یا ان کے نہیں, یہ کہیں یہ وہی تپڑ ہے جو گال کے نزدیک تک جانا تھا اور اس نے لگنا نہیں تھا, جیسے سی جے کا معاملہ, اور اس کے ذریعے بیان بھی اسی لیے آیا تاکہ اوپر والا سمجھ لے کہ معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے. یہ جائیں ایک جنرل آئے, اس میں ایک بہت بڑی قباحت ہے جو پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی ہے, وہ یہ کہ ہمارے ملک کا وہ مضبوط ادارہ اپنے چیف کو ریپلیس نہیں کرتا, خاص کر ایسے حالات میں جس کو تقریباً بغاوت کہا جاتا ہے. ہمارے ملک کا مضبوط ادارہ یہ کام نہیں کرتا, وہ اپنے چیف کی رسپیکٹ کرتا ہے, چیف کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے, لہذا چیف اپنی وردی اتارنے کو تیار نہیں ہے. چیف کو بتایا کہ اگر میں نے وردی اتار دی تو پھر یہ ادارہ میرے خلاف کسی بھی وقت کام کر دے گا, لیکن اس کو یہ بھی بتایا کہ جب تک میں چیف ہوں یہ ادارہ اپنے چیف کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. لہذا تمام باتوں کو جمع کرتے ہوئے جو بات اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال کسی چینج کا امکان کم ہے, فی الحال چینج کا امکان بہت کم ہے. میرا اپنے خیال ہے جون 2008 تک چینج کا امکان بہت کم ہے. جون 2008 تک اگر امریکہ کو یقین ہو گیا کہ اب ہمیں ایران پر حملے کا کوئی امکان نہیں ہے, شاید اس وقت تبدیلی آ جائے. بظاہر لگتا ہے کہ جون 2008 تک امکان بہت کم ہے کہ تبدیلی آئے. پرسنٹیج میں اگر لے کر جائیں, ہائیسٹ پرسنٹیج اس پاسبلٹی پر ہے کہ موجودہ حکومت باقی رہے گی, اس سے کم پرسنٹیج اس بات پر ہے کہ موجودہ صدر, موجودہ حکومت جائے اور ایک جنرل آئے, اور لوئسٹ پرسنٹیج اس بات پر ہے کہ یہ جائیں اور ایک سویلین آئے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئی, لیکن ایک جملہ خیال کرتا چلوں گا, پاکستان وہ جگہ ہے جہاں جون میں بھی برف باری ہوتی ہے. جون میں بھی برف باری ہو سکتی ہے, لہذا ان باتوں پہ بہت زیادہ یقین مت کیجیے گا. یہ ہم عقل مندوں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ملک کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے, وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بظاہر بھی لگتا ہے کہ یہ چینج نہیں آئے گا, آگے ایک سال تک چینج نہیں آنا چاہیے, لیکن جو ہوگا وہ آپ دیکھ پائیں گے. اچھا, اگر چینج نہیں آنا ہے تو کیا ہونا ہے, اور اگر چینج آنا ہے تو کیا ہونا ہے؟ اگر چینج آنا ہے تو نام نہیں پھیلے گی, اگلے دو تین ہفتے کے اندر نام نہیں بہت پھیلے گی, کرائسس بہت زیادہ ہوں گے, ان کرائسس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. البتہ کرائسس ایک اور چیز کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ انتخابات رکوا لینا ہے کسی طریقے سے. میرا خیال ہے انتخابات کو بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے موجودہ حکومت کے لیے, وہ اس انتخابات کو کسی بھی طریقے سے اپنے پسندیدہ ریزلٹس میں چینج کروا لیں گے, ان کو کوئی مشکل نہیں ہے اس کام کے اندر. بظاہر یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت باقی رہے تو نامنی نہیں ہونی چاہیے, اور موجودہ حکومت نے جانا ہے تو نامنی بڑھنی چاہیے. اس دوران صرف ایک سوال ان آنسرڈ رہ گیا, وہ یہ کہ حفصہ کا معاملہ کیا ہے, جامع حفصہ نان ایشو ہے. جب موجودہ حکومت نے یہ احساس کیا کہ اوپر والا ہمیں دھمکی دینے میں ہاتھ کو گال تک نزدیک لے آ جائے, تو اس نے یہ دکھایا میں کیا کر سکتا ہوں, اس نے ایک نان ایشو کو ایشو بنایا اور اوپر والوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر ہم نہ ہوں تو یہ ہیں. اچھا, کیا اوپر والے کو نہیں معلوم کہ اس نے یہ ایشو خود بنایا ہے اور ان کو خود پمپ کیا گیا ہے؟ اوپر والے کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے خود پمپ کیا ہے, ہمیں معلوم ہے تو اوپر والے کو نہیں معلوم کیا؟ اوپر والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ پمپ کر رہے ہیں اس ایشو کو, اس ایشو میں اتنی جان نہیں ہے جتنا یہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر, لیکن وہ ایک بات سے خائف ہیں کہ یہ احمق پمپ کرنے میں اتنا پمپ نہ کر دے کہ نہ اس کے کنٹرول میں رہے نہ ہمارے کنٹرول میں رہے گھر. تو وہ اس سے روکنے کے لیے اس کے ساتھ سازگاری کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر اس نے سب کے دروازے کھول دیے تو پھر واقعا یہاں پر ایک ایسی مصیبت آئے گی کہ نہ اس کے کنٹرول میں رہے گا نہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا, یہ بھی جائے گا اور یہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. میرے خیال میں نکولاس بنس نے اچھا کیا کہ بہت جلدی کر دی, معاملے کو سیٹل کر لیا اس سے پہلے کہ حالات سب کے ہاتھ سے باہر نکلتے, معاملات کنٹرول میں آ جانے چاہیے. میرا اپنے خیال ہے سی جے کا ایشو اب سالو ہونا چاہیے, اور مجھے یقین ہے کہ سی جے صاحب نے وہ بیان پڑھا ہوگا نکولاس بنس کا کہ وی ہیو اسٹرانگلی سپورٹڈ پریزیڈنٹ مشرف اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو سو. انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے. لائرز ایسوسی ایشن پریشان ہوگی کہ بلاخر ہمارے ایجوٹیشن کا کیا ہوگا, بڑا بھائی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہم تو چاہتے تھے کہ تبدیلی آ جائے. میرے خیال میں کچھ دن تک اور رونے پیٹنے کے بعد ان کو صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. ریموٹ پاسبلٹی, دور کی پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ اپنا ایجوٹیشن جاری رکھیں گے اور ان کا ایجوٹیشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت تبدیل کر لے, لیکن یہ پاسبلٹی کافی دور کی پاسبلٹی ہے. بھارت اس ایشو پہ اس سے زیادہ میرے خیال میں ضرورت بالکل نہیں ہے. اس وقت بھی جو بولا اس میں ہم کافی آگے آ گئے. آپ سے درخواست کروں گا آپ میں سے کوئی بھائی کراچی کے خاص حالات پر اور اسلام آباد کے خاص حالات پہ کوئی سوال نہ کرے. وہ ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے, وہ ہم گھروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ پلیٹ فارم انٹرنیشنل ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے. درود بھیجا محمد والے محمد. عراق میں امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی دفعہ 27 سال کے بعد ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا. عراق میں ایرانی سفیر اور امریکی سفیر نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی, وہ میٹنگ آج ہی انجام پائی ہے. صبح 10:30 بجے قریب شروع ہوئی ہے اور دوپہر 2:30 بجے تک 2:30 بجے تک چلتی رہی. 4 گھنٹے کی میراتھن میٹنگ ہوئی ہے اور یہ 27 سال کے بعد پہلی میٹنگ ہے. اس میٹنگ کے نتیجے میں ایرانی سفیر امریکن سفیر نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ہم نے بات چیت کر لی ہے اور ہم نے ایرانیوں سے بتایا ہے کہ آپ کے لوگ انوالو ہیں ملیٹنٹس کو اسلحہ دینے میں, جس کا ایران نے سختی کے ساتھ انکار کیا ہے. ایرانیوں نے اس میٹنگ کے اوپر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے ان کی پریس کانفرنس ابھی ہونا باقی ہے تو میرے خیال میں اس کے نتائج پر کچھ بولنا قبل از وقت ہوگا لیکن کم از کم اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیوں ایرانیوں نے یہ کام کیا کیوں وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے اور اس سے زیادہ بڑا سوال یہ ہوگا کہ امریکہ کیسے بیٹھنے کو تیار ہو گیا امریکہ سپر پاور ہے سپر پاور اس پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئی ہے جو اس کو شیطان بزرگ کہتی ہے اس کو بڑی طاقت نہیں کہتی بڑا شیطان کہتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ اس امریکن حکومت نے ایرانیوں کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات سے پہلے چند شرطیں لگائی تھیں پریزیڈنٹ بش نے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایرانی اپنے انڈشمنٹ کے پروسیس کو روکیں اور فلاں فلاں کام کو انجام دیں اور ان میں سے کسی شرط کو ایرانیوں نے تسلیم نہیں کیا آپ دنیا کی کسی بھی ویب سائٹ اور میڈیا پر چلے جائیے آپ اس بات کا اعتراف امریکنز کی طرف سے دیکھیں گے کہ ایرانیوں نے کسی شرط کو قبول نہیں کیا اور ہم ایرانیوں کے ساتھ بیٹھنے کو مجبور ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری اسلامی ایران کی ایک اور بڑی فتح ہے کہ اس نے دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو اپنی سیاست کے ذریعے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور بلا قید و شرط ان کو مجبور کیا کہ وہ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھیں اور ایران کی حیثیت کا اعتراف کریں کیوں ایرانیوں نے یہ کام کیا ایک بات تو کہ امریکہ کو جھکتا ہوا لوگوں کو دکھا دیا اپنی طاقت کا اظہار کیا دوسری بات یہ کہ ایرانی سیریس ہیں اس معاملے میں کہ عراق کے اندر موجود حادثات کو روکنے کی کوشش کی جائے عراق کے اندر موجود جو مومنین کی جانیں خطرے میں ہیں ان جانوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں میرا اپنے ایک خیال ہے کہ ایرانی اس موقع پر پوری کوشش کریں گے کہ امریکہ کو اس بات پہ کنوینس کریں کہ یہ مقابلہ ان کے بس کا نہیں ہے ان کو عراق سے باہر جانا ہوگا یہ ساری نفسیاتی جنگ ہے امریکنز ان مذاکرات کے ذریعے ایران کو یہ باور کرانا چاہیں گے کہ ہم تمہیں تباہ کرنے کے لیے آئے اور ہم یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں اور ایرانی ان کو باور کرانا چاہیں گے کہ اگر تم نہیں گئے تو ابھی تمہارے 3500 کفن گئے ابھی اس کے بعد بہت کفن اور جائیں گے تو یا تم کفن لے کر جاؤ یا بغیر کفن لیے ابھی چلے جاؤ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایرانی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے بہرحال یہ مذاکرات ایک نشست میں ختم نہیں ہونے تھے یہ یقیناً آگے چلیں گے گرچہ اس نشست کے اختتام پر اگلے مذاکرات کا کوئی ٹائم شیڈیول طے نہیں ہوا ہے جو پہلے طے نہیں ہونا تھا ایرانیوں نے اور کسی ایشو کے اوپر ڈسکس نہیں کیا اور شیڈیول میں بھی نہیں تھا میں اپنے وقت کو گزار چکا ہوں میں لہذا جلدی جلدی بات کروں گا ایک اور بہت اہم معاملہ لبنان کے اندر لبنانی حکومت کا فلسطینی کیمپس کے اوپر حملہ کرنا ہے ان کا کہنا یہ کہ فلسطینی کیمپس کے اندر کچھ القاعدہ کے لوگ موجود ہیں انہوں نے ان کی ایک کشتی بھی ایک بحری جہاز چھوٹا سا بحری جہاز ڈبویا اس سے پہلے اور انہوں نے کچھ شواہد جمع کیے جس کے نتیجے میں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے درمیان القاعدہ شامل ہیں اچھا یہ ٹرک بہت پرانی ٹرک ہے امریکہ نے اسامہ بن لادن کو گدھے کے اوپر بٹھا کر پہاڑیوں میں فرار کروا دیا تاکہ جہاں کہیں کبھی کوئی حملہ کرنا ہو اسامہ کو وہیں پر ظاہر کر کے وہاں پر حملہ کرنے کا جواز ڈھونڈ سکے دنیا کے جس کونے میں امریکہ کو پہنچنا ہوگا وہاں پر اسامہ کے چند بھائی بہن موجود ہوں گے اور ان کے نام پر امریکہ جواز پیدا کرے گا کہ اس علاقے پر بھی ہمارا پہنچنا ضروری ہے وہی القاعدہ وہی نظام وہی طریقہ کار اس دفعہ لبنان کی حکومت سوال یہ ہے لبنان کی حکومت کیوں طریقہ کار تو بہت واضح ہے کہا کہ القاعدہ یہاں پر ہے لہذا امریکی حکومت نے لبنانی حکومت کو اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا اور نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ لبنانی حکومت امریکی حکومت سے درخواست کرے گی کہ القاعدہ بہت مضبوط ہے ہم ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں آپ برائے مہربانی ہماری مدد کے لیے اپنی فوج ارسال کریں امریکی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ آج جب انہوں نے پریس کانفرنس کی امریکی سفیر نے تو اس نے یہ کہا ہے کہ ایرانیوں نے ہم پر پروٹیسٹ کیا ہے کہ آپ عراق کے اوپر اپنی فوج لے کر چڑھائی کر چکے ہیں حملہ کر چکے ہیں اور امریکی سفیر نے کہا ہم نے ایرانیوں کو بتایا ہے کہ ہم عراقی حکومت کی درخواست پر عراق کے اندر داخل ہوئے ہیں یہ ڈٹائی کی حد ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عراقی حکومت کی درخواست پر عراق کے اندر داخل ہوئے ہیں اور یہ دھول جھونک رہے ہیں آنکھوں میں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد بھی پاس نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا اقوام متحدہ کی قرارداد واضح طور پر نو ہونی تھی اور انہوں نے اس کی ووٹنگ سے پہلے عراق کے اوپر حملہ کر دیا تھا تو وہ ڈٹائی میں ماہر ہیں وہ اس بات کو بہانہ بنائیں گے کہ لبنان کے اندر القاعدہ موجود ہے اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے لبنانی حکومت کو ابھی اسلحہ دیا ہے آگے جا کے اپنے ماہرین بھیجیں گے اور اس کے بعد اپنے ٹروپس کو بھیجیں گے سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے سوال صرف یہ ہے یہ کام لبنان میں کیوں ہو رہا ہے ہاں بہت واضح ہے حزب اللہ हम आपको 10 दफा कह चुके हैं अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करना है तो उससे पहले अमेरिका को हिजबुल्लाह पर हमला करना होगा। इस दफा मामला इसराइल से हल नहीं होगा, इस दफा मामला खुद अमेरिका को कूदना पड़ेगा। अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानता है इसराइल वो काम नहीं कर सकता जो उसको दिया गया था और वो आजिज रह गए, तो वो पहले मरहले में लुबनान की हुकूमत को तैयार करेंगे कि लुबनान की हुकूमत अमेरिकी असलहे के जरिए से हिजबुल्लाह का खात्मा करे। और इंतहाई अहमकाना बचकाना बात है, इसराइल अमेरिका से असलहा लेकर हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं कर सका तो लुबनान की हुकूमत कहां से अमेरिका के असलहे से हिजबुल्लाह का खात्मा कर पाएगी? यकीनन ये इसके अंदर फेल होंगे और उसके बाद अमेरिका इसको जवाब बनाकर खुद लुबनान तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस खातिर हिजबुल्लाह शदीद मुखालिफत करेगी अमरीकी असलहे की तरसील की भी और अमरीका के माहिरीन और उनके मुशावरीन के लुबनान पहुंचने की। लेकिन बहरहाल इस वाकये में अभी वक्त लगेगा, ये कई महीने का काम है और यह आहिस्ता आहिस्ता से अंजाम पाएगा। हमने अपना काफी वक्त दे दिया, वक्त से आगे बढ़ गए, अपनी गुफ्तगू इत्तेराम पजीर करते हैं और हस्ब आदत अब सवाल जवाब का वक्त होगा। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब हर मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिका का साथ दिया है तो हुकूमत अमेरिका के सामने ऐसे ड्रामे क्यों करती है जबकि उसे मालूम है कि वो हुकूमत तक कायम रहेगी? सिर्फ मुश्किल यहां पर है कि हमारे यहां हुकूमत पाकिस्तान होने के नाते किसी का साथ नहीं देती है, यहां हुकूमत एक फर्द के नाते किसी का साथ देती है और उस फर्द को यह पता होता है कि जब मेरी जरूरत खत्म हो गई तो मेरा इख्तिताम क्या होगा। पाकिस्तान में सुन्नत पड़ी हुई है, जब जरूरत खत्म होगी तो इख्तिताम सिर्फ एक कफन है। जावलत साहब का साथ यही हुआ है। मेरे ख्याल में मौजूदा सदर बहुत अच्छी तरह उन तारीखों को रटे हुए हैं, मैं कई दफा कहता हूं जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, मार्च 88, जुलाई 88 और अगस्त 1988, वो ये तारीखें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ ये एक मुश्किल है जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात अमेरिका के सामने स्टैंड लेते हैं, यानी उनका कहना ये है मैं सर्विस करूंगा अमेरिका की लेकिन ऐसी नहीं करूंगा कि सारे कार्ड मेरे हाथ से निकल जाए। तो वो सर्विस करेंगे लेकिन कुछ चीजों को बचा के रखेंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि मिसाल के तौर पर वजीरिस्तान से तमाम मिलिटेंट्स का खात्मा हो जाए, वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम एंटी अमेरिकन ब्लॉक्स शिकस्त खा जाएं, वो नहीं चाहेंगे कि मिसाल के तौर पर एनएमए टाइप के लोग सारे इंतखाबात के अंदर शिकस्त खा जाएं, वो चाहेंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स बाकी रहें ताकि इनके जरिए से उनको अपनी हुकूमत को बाकी रखने में मदद मिले। बेखबर कौम पूरी दुनिया पर कैसे काबू किए हुए हैं, उनकी क्या मजबूती है और बाकी दुनिया खासतौर पर मुसलमानों की क्या कमजोरी है? इस जुमले में सिर्फ एक मुश्किल है, इन्होंने लिखा है बेखबर कौम पूरी दुनिया पर कैसे काबू किए हुए हैं। बेखबर कौम काबू नहीं किए हुए, बेखबर कौम के नाम पर मक्कार लोग दुनिया पर काबू किए हुए हैं। बेखबर कौम के नाम पर उस कौम के मक्कार लोग हैं जो दुनिया पर काबू किए हुए हैं। अमेरिका के नाम पर अमेरिका के अंदर मौजूद दुनिया के मक्कार तरीन लोग हैं जो दुनिया के ऊपर काबू किए हुए हैं। बस हमने ये नहीं कहा है कि ये बेखबर कौम काबू किए हुए, ये बेखबर कौम सिर्फ आलेकार बन रही है, ये कई करोड़ इंसान चंद नफ्स परस्त अनापरस्त मादा परस्त इंसानों के हाथ में खिलौना बने हुए हैं, इनके नाम पर वो तमाम दुनिया के अंदर बदमाशियां मचाते फिर रहे हैं। इन बिचारों को खुद नहीं मालूम कि इनके साथ क्या हो रहा है। अगर आपने एक मूवी देखी हो, मैं बहुत ज्यादा इसरार नहीं करता, लेकिन एक मूवी फ्यूचर, बैक टू द फ्यूचर, इस मूवी के अंदर इस तरह से दिखाते हैं कि दुनिया पर जानवरों की हुकूमत बन गई है और इंसानों का काम यह है कि जानवर रात को उन पर हमला करते हैं, उनमें से किसी एक को पकड़ के ले जाते हैं और उसके खून के जरिए से अपनी गजा तैयार करते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि एक जमाना ऐसा आएगा मिसाल के तौर पर कि इंसान का स्टेटस यह पहुंच जाएगा कि चंद जानवरों की खुराक बन जाएंगे और वो जानवर इन इंसानों को बेखबर, ये सारी नेमतें देंगे, तो सुबह से शाम तक खाने उतरते रहेंगे, सुबह से शाम तक उनके ऊपर नेमतों की बारिश होती रहेगी सिर्फ इस वजह से कि रात को ये बेखबर सो जाएं और इनके एक आदमी को पकड़कर वो जानवर ले जाएं और फिर इनके खून से उन जानवरों का खाना तैयार हो जाए। बदकिस्मती से अमरीकी आवाम वो बेखबर कौम है जिसके नाम पर जानवर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, ये बेखबर कौम उन जानवरों के लिए जवाब फराहम कर रही है और اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک خود مصیبت میں نہیں پھنسیں گے. کیا آج کی ایران امریکہ بات چیت کو عراق کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا ہے بہت جلدی کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا, بہت جلدی ظاہر ہے امریکہ نہیں جائے گا. امریکہ اگر اتنی دور سے آ جائے تو وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آ جائے, جس میں عراق کا تیل زیر فہرست ہے, اس کے علاوہ مسلمانوں کا مقابلہ ہے, تو وہ اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے. لیکن ایرانی چاہیں گے کہ ان کو یقین دلائیں کہ ان کے جائے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک بہت زیادہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا کوشچن ہے جس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے لبنان میں دیکھا جا رہا ہے کہ معصوم فلسطینی مارے جا رہے ہیں, تو حزب اللہ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ حزب اللہ خاموش نہیں ہے, حزب اللہ براہ راست مقابلے پہ نہیں آنا چاہیے. امریکہ کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ وہ حزب اللہ کو لبنانی حکومت کے سامنے کھڑا کر دیں. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ لبنانی حکومت کو حزب اللہ کے خاتمے کے لیے استعمال کریں. حزب اللہ بخوبی جانتی ہے کہ امریکہ کیا کھیل کھیل رہا ہے. حزب اللہ کوشش کرے گی کہ دور سے رہتے ہوئے ان لوگوں کا دفاع کرے جو مظلومیت کے ساتھ مارے جا رہے ہیں. البتہ عرض کرتا چلوں, ممکن ہے کہ ان کے اندر واقعاً کچھ لوگ سازشی ہوں, کچھ فلسطینیوں کے اندر واقعاً ایسے عناصر ہوں گے جو امریکہ کی اشارے پر وہاں پر کچھ حرکتیں انجام دے رہے ہوں گے. حزب اللہ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ جب وہ فلسطینیوں کا دفاع کرے تو مظلوموں کا دفاع کرے اور ان دشمنوں کا بلا وجہ میں کوئی دفاع نہ کرے. نیشنل ریلیشنز کے لیے بہت ضروری ہوگا. آپ کی حسن سماعت کا انتہائی شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے دو ہفتوں کے نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ